ختم نبوت، شان صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، سنیوں کے دل کے چین،
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال في موضع آخر: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم أبا بكر أن يؤمهم غيره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله ورسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے. میں منصور ہوں، مجھے دار و رسم سے نہ ڈرا، میرے ہونٹوں پہ انل حق کی صدا رہنے دے، مالک روز مقافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے، میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، ماتنی ضلع بدین سندھ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، ہر سال تقریباً کئی سالوں سے اس کانفرنس میں میں حاضری دے رہا ہوں، اللہ تعالی میری حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے۔ پچھلے سال مجھے کہا گیا تھا کہ آپ آئندہ سال مولانا حق نواز کو ضرور یہاں لائیں یا اشار القاسمی کو یہاں بھیجیں، لیکن کیا خبر تھی کہ میں ان کو وہاں سے یہاں کیسے لا سکوں گا، میرے یہاں آنے سے پہلے ہی وہ قبر کی وادیوں میں گم ہو چکے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میرے قائد کے بعد جانے کے بعد میرا ایک مضبوط بازو ٹوٹ چکا ہے، اور جو حالات آپ کے سامنے ہیں شاید پھر ملاقات ہو سکے یا نہ ہو سکے، میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس میں خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور انجمن سپاہ صحابہ کے اغراض و مقاصد اور مولانا اشار القاسمی کی شہادت کے بعد ہونے والے حالات پر اپنی معروضات پیش کروں گا۔ اس اجتماع میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو میری معروضات کو شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے ذہن میں یہ خدشہ ہوگا کہ انجمن سپاہ صحابہ کے نوجوان چوکوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں شیعہ کو کیوں کافر کہتے ہیں، یہ نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے۔ معاف کیجئے، ایسے علماء بھی اس علاقے میں ہوں گے، اس صوبے میں ہوں گے کہ جو انجمن سپاہ صحابہ کے اس نعرے سے اختلاف رکھتے ہوں گے، جنہیں اس بات پر دکھ ہے کہ گلی گلی کوچے کوچے میں یہ نعرہ عام کیوں کیا جا رہا ہے۔ ہمارے حکمران تو کہتے ہیں کہ کافر کافر کی راٹ نہ لگاؤ، لیکن مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب میرے سامنے ایک عالم، ایک خطیب، ایک سیاستدان، ایک مولوی، ایک پیر تمام حالات کو جانتے ہوئے بھی ہمیں تنقید کا نشانہ بناتا، اس میں کئی بریلوی حضرات بھی موجود ہوں، اہل حدیث بھی ہوں گے، کئی ہمارے اپنے ساتھی دوسرے بھی ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں، مجھ پر یا میری جماعت پر جو سنی بھی تنقید کرتا ہے میری اس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، میری لڑائی میری جنگ، میرا جھگڑا صرف شیعہ سے ہے، صحابہ کے دشمن سے ہے، ابو بکر و عمر کو کافر کہنے والے سے ہے، اور یہ جھگڑا میری کرسی کا نہیں ہے، یہ جھگڑا میری شہرت کا نہیں ہے، یہ جھگڑا میری بڑائی کا نہیں ہے، یہ جھگڑا میرے آرام کا نہیں ہے، یہ جھگڑا مجھے کسی تمغے کے ملنے کا نہیں ہے، یہ جھگڑا صرف پیغمبر کے صحابہ کی ناموس کا ہے۔ میرے بھائیوں، آج سنی اپنے شہری مسائل پر پریشان ہو جاتا ہے، آپ کے شہر میں سڑک ٹوٹ جائے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کے شہر میں بجلی بند ہو جائے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کے علاقے میں ٹریفک کا انتظام نہ ہو آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کے علاقے میں چوریاں ہونے لگ جائیں، ڈکیتیاں ہونے لگ جائیں آپ پریشان ہو جائیں۔ لیکن کس قدر افسوس ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو برا کہا جائے آپ کو پریشانی نہیں، اس نبی کے صحابہ کو ماں بہن کی گالی دی جائے آپ کو کوئی پریشانی نہیں، نالیوں پر پریشان ہو جاتے ہو، سڑکوں پہ جھگڑا کرتے ہو، لائسنسوں پر لڑتے ہو، پرمٹوں کے لیے جنگ کرتے ہو، ذاتی عزت کے لیے لڑتے ہو، بجلی فیل ہو جائے تو لڑتے ہو، راشن نہ پہنچے تو لڑتے ہو، تنخواہ لیٹ ہو جائے تو لڑتے ہو، تم اس وقت کیوں نہیں لڑتے جب صدیق اکبر کو گالیاں دی جائیں، فاروق اعظم کا پتلا بنا کر آپ کے علاقے ضلع میں اور آپ کے پڑوس میں جلایا جائے، کیوں نہیں لڑتے؟ بھیڑ شاہ میں فاروق اعظم کا پتلا بنایا گیا، مسلمان موجود ہیں، سنی موجود ہیں، اکثریت موجود ہے، کلمہ گو موجود ہے، تمہاری روٹی میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، مولوی جی، پیر صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، تیری روٹی میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، بھٹچا میں، چوک میں فاروق اعظم کا پتلا بنا کر جلایا گیا، غیرت نہیں مٹ گئی، ایمان نہیں ختم ہو گیا، قیامت کی صبح کو اگر تیرے خلاف خدا کی عدالت میں فاروق اعظم نے مقدمہ درج کرا دیا، اے اللہ میں تیرے محمد کا نوکر تھا، مجھے کس جرم میں میرا پتلا تیرے اسلام کے ملک میں جلایا گیا، میری عزت کے لیے کون لڑا، میری ناموس کے لیے کون لڑا، بتا تیرے پاس کیا جواب ہے؟ پنجابیوں، اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہو، ایم کیو ایم کے جوانوں، اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہو، سندھ کے بھائیوں، اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہو، اور عمر کا کوئی حق نہیں؟ ابو بکر کی کوئی عزت نہیں؟ کیا زندگی ہے، کیا جوانی ہے، کیا شہرت ہے، کیا بڑائی ہے؟ سیاستدانوں، چودھریوں، ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا، مرنے کا مقام نہیں ہے، مجھے بتاؤ، اے فاروق اعظم کا پتلا 1400 سال میں کسی یہودی نے یہ کام نہیں کیا، کسی یہودی نے فاروق اعظم کا پتلا نہیں جلایا، کسی عیسائی نے نہیں جلایا،
خدا کی قسم میری معلومات میں کسی ہندو نے نہیں جلایا، کسی سکھ نے نہیں جلایا، جلایا ہے بتاؤ؟ تاریخ 1400 سال کی میں نے بھی پڑھی ہے، غیر مسلموں کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، یہودیوں کی تاریخ بھی دیکھی ہے، میں نے تو روسو اور ویدرک اور شکسپیئر اور ایڈورڈ گبن کی کتابیں پڑھی ہیں کہ جنہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں ایک اور عمر ہوتا تو ظلم کا نام و نشان مٹ جاتا. اس عمر کا پتلا جلایا گیا اس ملک میں، اس صوبے میں، بیکشا میں. مجھے کہتے ہو میں فرقہ پرست ہوں، مجھے فرقہ پرور کہو، مجھے تخریب کار کہو، مجھے دہشت گرد کہو، مجھے فسادی کہو، میں فاروق اعظم کے پتلا جلانے والی بدماش قوم کو چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں کافر کہنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہوں. یہ میرا حق ہے، یہ میرا مجرموں کو سر عام پھانسی دو، بھکشا کیا مجرموں کو، بھکشا کیا مجرموں کو. غیرت مٹ گئی، ایمان مٹ گیا، سنیت مٹ گئی، جوانیاں لٹ گئیں. فاروق اعظم کا پتلا بنا کر جلایا گیا تیرے ملک میں، تیرے پڑوس میں. ایسی کافر قوم کو کافر کہنا عبادت ہے. عبادت ہے یا نہیں ہے؟ تم کہتے ہو پاکستان میں امن نہیں ہوتا، امن فاروق اعظم کے جوتوں کے تسموں سے وابستہ ہے. فاروق اعظم کی عزت نہیں ہوگی کوئی امن نہیں، فاروق اعظم کی ناموس کا تحفظ نہیں ہوگا کوئی امن نہیں ہوگا. یہ ملک محمد کے کلمے کے لیے بنایا گیا تھا، اس عمر اس ملک میں ابو بکر و عمر کی عزت ہونا تھی. اگر صدیق کی بےعزتی ہوتی ہے خدا کی قسم میں کئی لاکھ پاکستان عمر کے جوتوں پہ قربان کروں. ہمارے ہاں کوئی مصلحت نہیں، یاد رکھیے سیاستدانوں تمہاری مصلحت ہوگی، تاجروں تمہاری مصلحتیں ہوں گی، ایم ایل اے ایم پی اے تمہاری مصلحتیں ہوں گی، سپاہی صحابہ کے رضاکار کی کوئی مصلحت نہیں. ارے تکبیر، یلگار ہے یلگار ہے یلگار ہے یلگار ہے. حکمرانوں تم کہتے ہو شیعہ کو کافر نہ کہو، تم ایک ملنگ کو کافر نہیں کہنے دیتے، میں ابو بکر کو کیسے کافر کہنے دیتے. تم ملنگ کا تحفظ کرتے ہو، میں عمر کی چوکیداری کرتا ہوں. تم ملنگ کا تحفظ کرتے ہو، میں صدیق کی نوکری کرتا ہوں. اور اس نوکری کے جرم میں میرے قائد خون میں نہا گئے، میرا جرنیل بھی چلا گیا، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ صبح کا سورج مجھے زندگی میں نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے، یا میں اس مہینے میں قبر میں اترتا ہوں میں یا زندہ رہتا ہوں، اس کی پرواہ کیے بغیر میں اسی راستے پہ ہوں جس راستے پہ میرا قائد خون میں نہا چکا ہے، میرا جرنیل خون میں نہا چکا ہے، میں موت و حیات کے فاصلے مٹا کر اس کفر کے خلاف جنگ کر رہا ہوں، جنگ کرتے کرتے میں صدیق کے قدموں میں پہنچ سکتا ہوں، کفر کو للکارنے سے رک نہیں سکتا ہوں۔ جو لوگ ابھی نہیں جاگے شاید میری موت پہ وہ جاگ اٹھیں، شاید میرے قبر پہ اترنے پہ وہ جاگ اٹھیں، میرے قائد کی شہادت سے پہلے وہ لوگ نہیں جاگے تھے جو آج جاگ رہے ہیں، اور جنہوں نے جاگنا ہے جو لوگ باقی ہیں شاید وہ کوئی اور خون دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں انہیں کہنا چاہتا ہوں یاد رکھو اگر صدیق کی نوکری کے لیے ساری قوم اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور میری جان چلی جاتی ہے یہ سودا مہنگا نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالی، قرآن پاک کی 9 آیات کریمہ صدیق اکبر کی شان میں اتری، کتنی آیات؟ 9 آیتیں، ایک نہیں 9۔ الذی جاء بالصدق وصدق بھی صدیق کے لیے اتری۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء صدیق کے لیے اتری۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین یہ آیت صدیق کے لیے اتری۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى صدیق کے لیے اتری۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى یہ آیت صدیق کے لیے اتری۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى یہ آیت صدیق کے لیے اتری۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى یہ آیت صدیق کے لیے اتری۔ میرے بھائیوں، قرآن نے صدیق اکبر کی شان بیان کی 9 آیتوں میں، ایک آیت کا ترجمہ کریں تو ساری رات گزر سکتی ہے، اتنی لمبی تفصیل ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہاں پر اتقیٰ سے مراد صدیق اکبر، 1400 سال کے مفسرین کی رائے، اتقیٰ کا معنی سب سے بڑا متقی، دنیا کا سب سے بڑا متقی، دنیا کا سب سے بڑا متقی قرآن نے صدیق کو کہا ہے، اور اسی قرآن نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، اور دوسری جگہ قرآن صدیق کو سب سے بڑا متقی کہتا ہے۔ تو صدیق سے بڑا کوئی متقی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ قرآن کی زبان، قرآن پاک نے ایک لفظ کہا ہے الذی جاء بالصدق وصدق بھی، توجہ ہے آپ کی میری طرف، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ الذی جاء بالصدق وصدق بھی، یہ آیت صدیق اکبر کی شان میں اتری۔ میرے بھائی، اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں اس آیت کی تھوڑی سی شرح کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے؟ ہر پیغمبر میں دو صفتیں ضرور تھیں، ایک صفت ہر نبی میں یہ تھی کہ وہ اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتا تھا، اور دوسری صفت ہر پیغمبر میں یہ تھی کہ اپنے سے بعد میں آنے والے کی خوشخبری دیتا تھا۔ پہلے کی تصدیق کرنے والے کو قرآن کی زبان میں مصدق کہتے ہیں، تصدیق کرنے والے، اور بعد میں آنے والے کی خوشخبری دینے والے کو قرآن کی زبان میں مبشر کہتے ہیں۔ ایک مصدق ہوتا ہے، ایک مبشر ہوتا ہے، یعنی ہر نبی مصدق بھی تھا اور مبشر بھی تھا، ٹھیک ہے۔ ہر پیغمبر نے پچھلے کی تصدیق بھی کی اور آنے والے کی خوشخبری بھی قرآن کی زبان میں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے موسیٰ اور ان کی تورات سچی تھی۔ عیسیٰ نے فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں کہ موسیٰ بھی سچے اور ان کی کتاب بھی، اور میرے بعد میں آنے والے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کی اور بعد میں آنے والے نبی کی، بعد میں آنے والے نبی کی۔ تو ہر پیغمبر میں یہ دو صفتیں موجود ہیں یا نہیں، کہ ہر نبی نے پہلے کی تصدیق کی، بعد والے کی، یہی دو صفتیں جو سارے انبیاء میں ہیں، ہمارے پیغمبر میں بھی یہ دونوں صفتیں پائی جانی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے نبی میں یہ دونوں صفتیں موجود نہیں۔ توجہ فرمائیں، حضور علیہ السلام نے یہ تو فرمایا کہ مجھ سے پہلے سارے نبی سچے تھے، حضور مصدق تو بنے لیکن حضور کے بعد نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا، اس لیے حضور مبشر کسی کے نہیں بنے، مبشر کسی کے، مصدق بنے مبشر کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے بعد جب کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا تو حضور خوشخبری کس کی دیتے؟ پیغمبر کے بعد نبی کوئی نہیں۔ لیکن ایک سوال ہے کہ جب حضور کے بعد نبی بن کر کسی نے آنا ہی نہیں تھا تو سوال یہ ہوا کہ پھر حضور کی تصدیق کون کرتا؟ نہیں سمجھے میری بات، کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے، جتنے بھی نبی گزرے، سب نبیوں کی تصدیق کی نبیوں نے، سب نبیوں کی تصدیق کی نبیوں نے، جب حضور کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہی نہیں تھا تو پھر حضور کی تصدیق کے لیے اس کا مطلب ہے آدمی کوئی نہیں، نبی کوئی نہیں، باقی سب نبیوں کی تصدیق تو نبی کرے، حضور کی تصدیق کون کرے؟ حضور کے بعد تو نبی بن کر کسی نے آنا نہیں۔ تو جب یہ صورت پیدا ہوتی ہے تو مجھے حضرت حذیفہ کا وہ قول یاد آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الصدیق قام مقام الانبیاء، لوگوں صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا۔ حضور علیہ السلام نے تصدیق پہلے نبیوں کی، کسی نبی کی خوشخبری، تو جب نبی کی خوشخبری نہیں دی تو سوال یہ تھا کہ پھر حضور کی تصدیق آ کر کون کرتا بعد میں؟ تو اللہ نے فرمایا اے کملی والے، تیرے بعد نبی بن کر تو کسی نے آنا نہیں، لیکن تیری امت میں میں ایک ایسا شخص پیدا کر چکا ہوں، ایسا شخص پیدا ہو چکا ہے کہ جو نبی تو نہیں ہے لیکن نبیوں کی جگہ پہ کھڑے ہو کر تیری تصدیق کرے گا، اس لیے قرآن کی آیت اتری الذی جاء بالصدق وصدق به، کہ محمد سچائی لایا اور تصدیق کرنے کے لیے صدیق بھی محمد کے ساتھ تھا۔ قرآن کی زبان میں صدیق پیغمبر کا مصدق ہے، صدیق نے نبی کی تصدیق کی ہے یا نہیں کی؟ توجہ میری سمجھ میں آپ کو آ آیتیں صدیق اکبر کی شان میں ہیں، یہ نو آیتیں بھی نہ ہوتی تب بھی صدیق سے اونچا مرتبہ نبیوں کے بعد کسی کا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک شخص سے کہا کہ تم حضرت علی کو پہلا خلیفہ کس دلیل سے کہتے ہو؟ اس نے کہا اس دلیل سے کہ حضرت علی پیغمبر کے چچا زاد بھائی تھے۔ میں نے کہا چچا زاد اگر بھائی کی وجہ سے حضرت علی کا پہلا نمبر ہے تو پھر چچے کا کیا قصور ہے؟ چچے زاد بھائی کو اگر پہلا خلیفہ بناتے ہو تو پھر چچے کا کوئی قصور ہے کہ حضور کی وفات کے وقت حضرت عباس حضور کے چچا تو زندہ تھے، تو چچے کے لڑکے سے زیادہ مرتبہ چچے کا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو پھر خلیفہ حضرت عباس کو بننا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت علی چچا داد بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے۔ میں نے کہا دیکھیے اگر داماد ہونے کی وجہ سے خلافت ملتی ہے تو حضرت علی کے گھر میں ایک بیٹی ہے، عثمان غنی کے گھر میں دو بیٹی، تو پھر خلافت عثمان غنی کا حق ہے۔ اس نے کہا بات رشتہ داری کی ہے۔ میں نے کہا چلو رشتہ داری کا فیصلہ کرتے ہیں کہ حضرت علی نے نبی کو نبی سے بیٹی لی ہے، صدیق نے بیٹی دی ہے، علی نے لیا ہے، صدیق نے دیا ہے، علی نے نبی کا احسان لیا ہے، صدیق نے نبی پہ احسان کیا ہے، علی المرتضیٰ کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے، جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہ داماد کی جگہ پہ ہے، وہ داماد ہے اور داماد بیٹے کی جگہ پہ ہے، جس سے بیٹی لی جاتی ہے وہ سسر ہے، علی کو جتنا مرضی بڑھاؤ گے علی بیٹے کی جگہ پہ رہے گا، صدیق کو جتنا بھی گھٹاؤ گے صدیق باپ کی جگہ پہ رہے گا۔ میں کہتا ہوں قرآن کی آیت کو ایک طرف رکھیں، ہم آگے چلتے ہیں کہ رشتہ داری خلافت کی بنیاد نہیں، چچا زاد بھائی ہونا خلافت کی بنیاد نہیں، لڑکی لینا خلافت کی بنیاد نہیں، بنیاد صحبت پیغمبر ہے۔ قرآن کی آیات اور احادیث کے علاوہ بنیاد کیا ہے؟ صحبت۔ چلو یہ بھی فیصلہ کرتے کہ نبی کی سب سے زیادہ صحبت کس نے اٹھائی؟ حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی، حضرت علی کی عمر ہے 29 سال، کتنی عمر ہے؟ اور صدیق اکبر کی عمر ہے 61 سال، کتنی عمر ہے؟ 29 اور 61 ویسے ہی باپ اور بیٹے کی عمر ہے۔ 29 سال کا لڑکا بھی بیٹھا ہو، 61 سال کا بوڑھا بھی بیٹھا ہو تو کرسی کس کو ملے گی؟ عزت کس کو ملے گی زیادہ؟ 29 سال کا لڑکا بھی ہو، 61 سال کا بوڑھا بھی ہو، توجہ کیجیے، حضرت علی کی عمر 29 سال رضی اللہ عنہ اور صدیق اکبر کی عمر، اگر تم حضور علیہ السلام کے بعد درجہ ابو علی کا مانو تو عیسائیوں کے ایک سوال کا جواب دو۔ عیسائیوں کا سوال ہے کہ 124,000 انبیاء کو نبوت ملی 40 سال کے بعد، کتنے سالوں کے بعد؟ یعنی نبی جو ماں کے پیٹ سے معصوم ہوتا ہے اس کے لیے بھی خدا نے 40 سال تک انتظار کیا اور بعد میں اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا۔ ٹھیک ہے، اگر علی کو پہلا خلیفہ کہتے ہو تو عیسائی یہ سوال کرتے ہیں کہ نبیوں کو تو نبوت ملتی ہے 40 سال کے بعد، اور یہ جو خلافت ہے نبوت کی، یہ جو نبوت کی خلافت ہے اس کا اہل جو آدمی ہے، کیا 40 سال کی عمر سے پہلے ہی نبی والی خلافت سر پہ اٹھانے کے قابل ہو گیا؟ نہیں، میری بات سمجھ کہ نبوت کو نبوت تو ملتی ہے 40 سال کے بعد، اور اسی نبوت کی جو خلافت
جس کو خلافت علی منہاج نبوت کہتے ہیں. نبوت کا جو منہاج ہے، طریقہ ہے، نبوت کا جو عین ہے، اگر 40 سال کی عمر سے پہلے ہی نبوت کی خلافت علی سر پہ اٹھانے کے قابل ہو گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شاگرد بڑھ گیا، استاد کم ہو گیا. کہ نبی کو نبوت ملے 40 سال کے بعد اور شاگرد نبی سے بھی بڑھ گیا کہ 40 سال کی عمر سے بھی پہلے وہی نبوت والی خلافت سر پہ اٹھانے کے قابل ہو گیا. حضور کی وفات کے وقت حضرت علی کی عمر کتنی ہے؟ 29 سال. 20 اور 9 29، کتنے سال؟ اور حضرت ابو بکر صدیق کی عمر کتنی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق پیغمبر کے دوست بنے، عمر تھی 18 سال. کتنی عمر تھی؟ حضرت علی نبی کے گھر آئے، عمر تھی 2 سال. حضرت علی نے نبی کو دیکھا، 27 سال. صدیق اکبر نے پیغمبر کو دیکھا 18 سال سے 61 سال تک. توجہ، حضرت علی نے نبی کو دیکھا 27 سال تک، صدیق نے نبی کو دیکھا 43 سال تک. اگر 27 زیادہ ہے تو درجہ علی کا زیادہ ہے، اگر 43 زیادہ ہے تو درجہ صدیق کا زیادہ ہے. ایک شخص نے 27 سال نبی کو دیکھا، ایک شخص نے 43 سال نبی کو دیکھا. رشتہ داری کی بنیاد پر خلافت ملتی تو صدیق سسر ہے، بیٹیوں کی بنیاد پر ملتی تو عثمان دورہ داماد ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر ملتی تو چچے کو خلافت ملتی. اس عقلی دلیل سے بھی صدیق کا پہلا نمبر. اب آگے چلیے کہ صدیق اکبر کو قرآن نے کہا الذی جاء بالصدق وصدق به. صدیق کو قرآن نے واسع یجنبہ الاتقی کہا، الذی یؤتی مالہ یتزکی کہا، کہ صدیق نے جو غلاموں پر پیسے لٹائے ہیں یہ دنیا کی چودراہٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، جو کچھ صدیق نے کیا ہے صرف خدا کی مرضی کے لیے کیا. یہ اعلان خدا کر رہا. اور پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی، قرآن نے صدیق کے لیے 9 آیتیں بیان فرمائی اور پیغمبر نے وفات کے وقت فرمایا مرو با بکرن فلی یصلی بالناس. حضور نے فرمایا صدیق کو بلاؤ، آ کر میرے مسلح پر نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے فرمایا یا اب اللہ اللہ ان ابانی کا سقیم، یا رسول اللہ میرے باپ بیمار ہیں. تو حضور نے فرمایا یا اب اللہ اللہ ابا بکر، عائشہ میں کیا کروں، میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. چنانچہ صدیق اکبر نے پیغمبر کی زندگی میں 21 نمازیں پڑھائی، اور پہلی نماز جو پیغمبر نے پڑھائی، پہلی نماز جو صدیق نے پڑھائی وہ عشاء کی نماز تھی. کون سی نماز؟ عشاء کی نماز. صدیق اکبر نے 21 نمازیں پیغمبر کی زندگی میں پڑھائی، اور ان نمازوں کے وقت حضرت علی بھی صدیق کے پیچھے تھے، عباس بھی صدیق کے پیچھے تھے، حسن و حسین بھی صدیق کے پیچھے تھے، سارا خاندان نبوت صدیق کے پیچھے تھا. اور صدیق اکبر کے دور خلافت میں جب فاطمہ الزہرا کی وفات کا وقت آیا تو صدیق کی بیوی اسما نے جا کر تیمارداری کی. صدیق کی بیوی اسما نے کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا، جنازہ مسجد نبوی میں لا کر رکھا گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی جنازہ آپ پڑھائیں، بیوی آپ کی ہے. تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف پہ اور شیعہ کی کتاب کشف الغمہ میں موجود ہے کہ حضرت علی نے فرمایا اے جانشین رسول ابو بکر، میں فاطمہ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، میرے کانوں میں پیغمبر کا یہ فرمان گونجتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلح پہ کھڑا ہو. چنانچہ صدیق اکبر نے پیغمبر کے اس ارشاد کے بعد فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا تو حضور علیہ السلام نے صدیق کو مصلی پہ بھی کھڑا کیا اور پھر پیغمبر کے ارشاد کے مطابق حضرت علی نے بھی صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا. تو صدیق کے بارے میں خدا کی رائے یہ تھی کہ 9 آیتیں صدیق کی شان میں, نبی کی رائے یہ تھی کہ 43 احادیث صدیق کی شان میں, اور مصلی صدیق پیغمبر کے مصلی پہ صدیق کھڑا ہے. اور آئیے ہم علی المرتضیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے علی, صدیق کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو علی کی رائے آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ علی نے خود کہہ کر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر دیا, تو خدا بھی صدیق کو اتقا کہتا ہے, نبی بھی صدیق کو مصلی پر کھڑا کر کے ساری کائنات میں اونچا مرتبہ دیتا ہے. علی المرتضیٰ بھی فاطمہ الزہرا کا جنازہ ابو بکر صدیق سے پڑھا کر ابو بکر کی امامت اور ولایت اور وصایت کو تسلیم کرتا ہے. اب 12 اماموں کی طرف آئیے, توجہ کیجئے. 12 امام صدیق اکبر کی اولاد ہے, 12 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. توجہ کیجئے, صدیق کے بارے میں ایک نقطہ نظر خدا کا ہے, ایک مصطفیٰ کا ہے, ایک مرتضیٰ کا ہے, ایک 12 اماموں کا ہے, اور پانچویں نمبر پر میں ایک اور نقطہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں جو شیعہ کا ہے, خمینی کا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں خدا کے نقطہ نظر کو مانوں, مصطفیٰ کے نقطہ نظر کو مانوں, مرتضیٰ کے نقطہ نظر کو مانوں, یا 12 اماموں کے نقطہ نظر کو مانوں, یا خمینی اور شیعہ کے نقطہ نظر کو مانوں. تو جس کا نقطہ نظر خدا سے بھی ٹکرائے, مصطفیٰ سے بھی ٹکرائے, مرتضیٰ سے بھی ٹکرائے, 12 اماموں سے بھی ٹکرائے, اس کو آپ کافر نہیں کہنے دیتے, تو پھر بتاؤ دنیا میں کون کافر ہے؟ اس سے بڑا کافر کوئی نہیں جو خدا سے بھی ٹکراتا ہے, مصطفیٰ سے بھی ٹکراتا ہے, مرتضیٰ سے بھی ٹکراتا ہے, 12 اماموں سے بھی ٹکراتا ہے. تو میرے اس دعوے کے بعد جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ خدا کا فیصلہ صدیق کے لیے, مصطفیٰ کا فیصلہ صدیق کے لیے, مرتضیٰ کا فیصلہ صدیق کے لیے, 12 اماموں کا فیصلہ صدیق کے لیے. اب اس کے بعد جو شخص ابو بکر کو کافر کہتا ہے وہ خدا کو بھی جھٹلاتا ہے, ابو بکر کو زندیق کہتا ہے وہ مصطفیٰ کو بھی جھٹلاتا ہے, ابو بکر کو جہنمی کہتا ہے وہ حضرت علی کو بھی جھٹلاتا ہے, ابو بکر کو جہنم کا گیٹ اور تالا کہتا ہے وہ 12 اماموں کو بھی جھٹلاتا ہے. تو جو شخص خدا کو بھی جھٹلائے, مصطفیٰ کو بھی جھٹلائے, مرتضیٰ کو بھی جھٹلائے, 12 اماموں کو بھی جھٹلائے, مجھے حق ہے کہ میں پوری امت کو اس کے کفر سے, اس کے دجل سے, اس کے فریب سے, اس کی شیطنت سے, اس کی بدماشی سے, اس کی عیاری سے, اس کے کفر سے آگاہ کر کے اس فریضے پر عمل کروں کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, کہ میں پاک کو علیحدہ کر دوں ناپاک کو علیحدہ کر دوں. صدیق کا منکر, فاروق کا منکر, حسین کا منکر, عثمان کا منکر, علی کا منکر, ماریہ کا منکر, اما عائشہ کا منکر, قرآن کا منکر, کافر 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 کافر, خمینی پہ لعنت, خمینی پہ لعنت. توجہ کیجیے, 12 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. کس کی اولاد ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلند آواز سے. 12 اماموں کی اکثریت کس کی اولاد ہے؟ توجہ ہے, توجہ فرمائیں. صدیق اکبر کے 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں. صدیق اکبر کے بڑے لڑکے کا نام عبد الرحمان, دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ, تیسرے لڑکے کا نام محمد, بڑی لڑکی کا نام اسماء, دوسری لڑکی کا نام عائشہ صدیقہ, تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم، تین لڑکے اور تین لڑکیاں، صدیق اکبر کی چار بیویاں، کتنی بیویاں، بڑی بیوی کا نام حبیب،
صرف ایک حضرت اسماء کی وجہ سے، توجہ کی ضرورت، میں مختصر الفاظ میں اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کی بیوی کا نام ہے اسماء بنت عمیر، یہ اسماء کل نو بہنیں، کتنی بہنیں، ایک بہن اسماء بنت عمیر، دوسری بہن سلمہ بنت عمیر، تیسری بہن ام الفضل بنت عمیر، چوتھی بہن قرابۃ الصغرا بنت عمیر، اور پانچویں بہن ستیلی ہے میمونہ بنت حارث، توجہ، پہلی بہن اسماء صدیق کی بیوی، دوسری بہن سلمہ حمزہ کی بیوی، تیسری بہن ام الفضل حضرت عباس کی بیوی، چوتھی بہن قرابۃ الصغرا امیر معاویہ کی بیوی، پانچویں بہن میمونہ رسول اللہ کی بیوی، توجہ، یہ اسماء جو صدیق کی بیوی ہے، اس کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا، کس سے ہوا، حضرت جعفر، یہ حضرت جعفر کون تھے، حضرت علی کے بڑے بھائی، حضرت علی کے حقیقی، حضرت علی کے حقیقی، تو اس عورت اسماء کا پہلا نکاح حضرت علی کے بڑے بھائی سے ہوا، اور جب حضرت جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو حضرت علی کی یہ بھابھی بیوہ ہو گئی، ٹھیک ہے، خمینی کہتا ہے ابو بکر نعوذ باللہ کافر تھا، خمینی کہتا ہے ابو بکر علیہ باللہ، کیا کہتا ہے ابو بکر، توجہ، اگر ابو بکر نعوذ باللہ کافر تھا تو صدیق اکبر نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح کافر سے کیوں کیا، حضرت علی المرتضی نے علیہ باللہ، حضرت علی المرتضی نے، توجہ کیجئے، حضرت علی المرتضی نے اپنی اس بیوہ بھابھی کا نکاح علیہ باللہ کافر سے کیوں کیا، جس کو خمینی نے کافر لکھا ہے صدیق اکبر کو، اس کے ساتھ نکاح تو علی المرتضی اپنی بیوہ بھابھی کا کر رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کافر کو لڑکی مت دو، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، قرآن کہتا ہے یا نہیں کہ کافر کو لڑکی، اور یہ آیت اتر چکی ہے، اگر صدیق مسلمان نہیں تھا تو حضرت علی نے بیوہ بھابھی کا نکاح صدیق سے کیوں کیا، اور جب صدیق اکبر فوت ہو گئے تو اس بیوہ بھابھی کے ساتھ خود علی المرتضی نے آپ نکاح کر لیا، تو اسماء کا حضرت جعفر سے دو بچے تھے، محمد بن جعفر، عبداللہ بن جعفر، صدیق سے نکاح ہوا تو پھر دو بچے ہوئے، محمد بن ابی بکر اور ام کلثوم بنت ابی بکر، اور جب اسی لڑکی کو اسماء کا نکاح حضرت علی سے ہوا تو پھر ان کے گھر میں دو بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام زید ابن علی، دوسرے کا نام یحییٰ بن علی، یہ حضرت علی کے لڑکے ہیں، اب دیکھیے اس رشتے کی بنا پر صدیق اکبر حضرت جعفر کے ہمزلف، کس کے ہمزلف، اور جانتے ہو ہمزلف کو، سانڈو، جانتے ہو، اس رشتے کی بنا پر حضرت صدیق اکبر حضرت جعفر کے ہمزلف، صدیق اکبر حضرت علی کے ہمزلف، صدیق اکبر حضرت عباس کے ہمزلف، صدیق اکبر حضرت حمزہ کے ہمزلف، صدیق اکبر محمد رسول اللہ کے ہمزلف، تو صدیق اکبر امیر معاویہ کے ہمزلف، مجھے بتاؤ خاندان نبوت کا کون سا بڑا آدمی ہے صدیق جس کا ہمزلف نہیں ہے، اور صدیق علی کا بھی ہمزلف، جعفر کا بھی ہمزلف، نبی کا بھی ہمزلف، عباس کا بھی ہمزلف، حمزہ کا بھی ہمزلف، شیعہ کہتا ہے کہ علی صدیق کا دشمن تھا، میں کہتا ہوں علی صدیق کا غلام تھا، علی صدیق کا ہمزلف تھا، شیعہ کہتا ہے کہ جعفر صدیق کا دشمن تھا، میں کہتا ہوں جعفر صدیق کا ہمزلف تھا، شیعہ کہتا ہے عباس صدیق کا دشمن تھا، میں کہتا ہوں عباس صدیق کا ہمزلف تھا، اور شیعہ کہتا ہے حمزہ صدیق کا دشمن تھا، میں کہتا ہوں ہمزلف تھا، ہمزلف ہونا دشمنی نہیں ہے، محبت ہے، ہمزلف ہونا بغاوت نہیں ہے، الفت ہے، اہل سنت محبت کی بات کرتا ہے، شیعہ دشمنی کی بات کرتا ہے، معلوم ہوا کہ شیعہ نہ علی کا ہے، نہ جعفر کا ہے، نہ حمزہ کا ہے، بلکہ علی صدیق کا ہے، صدیق علی کا ہے،
بسم اللہ
میرے بھائیوں صدیق اکبر کے لڑکے عبد الرحمن کی ایک جگہ شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، انہوں نے اس کا نام رکھا اسما۔ کیا نام رکھا؟ اسما صدیق اکبر کی کیا لگی؟ پوتی۔ اور ایک لڑکی، ایک لڑکے محمد کا نکاح ہوا، آگے ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، تو اس لڑکے کا نام انہوں نے قاسم رکھا۔ یہ قاسم صدیق اکبر کا کیا لگا؟ عبد الرحمان کے گھر میں جو لڑکی پیدا ہوئی وہ صدیق کی کیا لگی؟ اس پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوا، اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی کا نام ام فروا رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ یہ ام فروا دوتی بھی صدیق کی ہے اور پوتی بھی۔ اس ام فروا کا نکاح حضرت علی کے لڑکے کا نام ہے حضرت حسین، حضرت حسین کے لڑکے کا نام ہے زین العابدین، زین العابدین کے لڑکے کا نام ہے امام باقر۔ اس امام باقر کے ساتھ صدیق کی اس پوتی اور دوتی ام فروا کا نکاح ہوا، اور اس کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوا، اور پھر اسی لڑکی کی اولاد میں موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، رضا کاظم پیدا ہوئے، تقی علی پیدا ہوئے، نقی علی پیدا ہوئے، حسن عسکری پیدا ہوئے۔ تو شیعہ ابو بکر کو درمیان سے نکال دیا جائے تو شیعہ لوگ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے، اسی لیے امام جعفر صادق نے فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، میرا ننیال بھی ہے، میرا محسن بھی ہے، میرا مربی بھی ہے۔ آج کائنات کا کالا کافر صدیق کو جعفر کا نام لے کر گالی دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا کافر شیعہ، آج کا دجال شیعہ سب سے پہلے امام جعفر کا دشمن ہے، اس کے بعد صدیق اکبر کا دشمن۔
نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔
صدیق اکبر کو خدا نے اتقا کہا، خدا نے کیا کہا؟ خدا نے فرمایا سب سے بڑا دنیا کا متقی صدیق اکبر۔ یہ کس نے کہا؟ 9 آیتیں کس نے اتاری اور پیغمبر نے کتنی احادیث بیان فرمائی؟ 43۔ کتنی؟ قرآن 9 آیتیں صدیق کی شان میں بیان کرے اور پیغمبر 43 احادیث بیان کرے، اور علی المرتضی صدیق کو مسلح پہ کھڑا کرے اور فاطمہ کا جنازہ پڑھوائے اور امام جعفر صادق صدیق کی اولاد میں شامل ہو اور 12 اماموں کی اکثریت صدیق کی تعریف کرے، تو آپ کو معلوم ہوا کہ خدا بھی صدیق کی شان بیان کرے، مصطفیٰ بھی صدیق کی شان بیان کرے، مرتضیٰ بھی صدیق کی شان بیان کرے، 12 امام بھی صدیق کی شان بیان کرے۔ تو اب میرے ہاتھ میں یہ خمینی کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ توجہ، یہ کشف اسرار کتاب کا نام ہے۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ اس کے ٹائٹل پر خمینی کا فوٹو ہے۔ کس کا فوٹو ہے؟ ٹائٹل پر کس کا فوٹو ہے؟ اس کے ٹائٹل پر خمینی کا فوٹو ہے، اور یہ ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ کتاب کا نام کشف اسرار ہے۔ اس کتاب کے 115 صفحے پہ خمینی نے ایک باب باندھا ہے کہ ابو بکر نے قرآن کی دشمنی کی ہے، مخالفت ہے ابو بکر بانس سے قرآن، اور اس کے آخر میں نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ابو بکر کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ ابو بکر کے دل میں، خمینی کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر کے دل میں ایمان، ابو بکر کے دل میں ایمان نہیں تھا، بلند آواز نہیں تھا۔ تو خدا 9 آیتیں کیوں اتار رہا ہے؟ پیغمبر 43 احادیث کیوں بیان کر رہا ہے؟ علی المرتضی صدیق کو مسلح پہ کیوں کھڑا کر رہا ہے؟ 12 اماموں نے صدیق کی شان کیوں بیان کی ہے؟ لیکن یہ کائنات کا کالا کافر نتیجہ نکالتا ہے کہ صدیق کے دل میں ایمان نہیں تھا، خدا کے مقابلے میں، مصطفیٰ کے مقابلے میں، مرتضیٰ کے مقابلے میں، 12 اماموں کے مقابلے میں، کائنات کا یہ کالا کافر صدیق کو کافر کہے، بے ایمان کہے، صدیق کو قرآن کا دشمن کہے، تو میں اس بدماش کو خدا کی دشمنی میں، مرتضیٰ کی دشمنی میں، مصطفیٰ کی دشمنی میں سب سے بڑا کافر کہوں گا، جہنمی کہوں گا۔ کافر کافر، بلند کافر کافر، ہمیں نہیں پلا لو، ہمیں نہیں پلا لو، ہمیں نہیں پلا لو، کافر کافر۔
کتاب کشف اسرار میں صدیق کو گالی دی ہے اور قرآن نے صدیق کی شان بیان کی ہے. خمینی قرآن کا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ تاجروں مولویوں پیروں میرے پاس حکومت ہوتی میں ریڈیو پہ اس کفر کا جواب دیتا، ٹی وی پہ جواب دیتا، اخبار ہوتے اخبار میں جواب دیتا. ایک طرف خمینی کی حکومت ہے، اس کا ریڈیو ہے، اس کا ٹی وی ہے، اس کے اخبارات ہیں، اس کے ڈالر ہیں، اس کی دولت ہے. دوسری طرف نہتی سپاہی صحابہ ہے. جب وہ کفر ریڈیو میں ٹیلی ویژن میں نشر ہوگا تو اس کے جواب میں چوکوں میں گلیوں میں چراہوں میں اس کو کافر کہنا میرا فرض ہے. ریڈیو ہوتا ریڈیو میں بولتا، ٹی وی ہوتا ٹی وی میں بولتا. جب یہ وسائل نہیں ہے تو عوام کی عدالت موجود ہے، سنیوں کے چوک موجود ہے، سنیوں کے جلسے موجود ہیں. ان جلسوں میں کافر کہہ کے میں اتما میں حجت کرتا ہوں. میرے قائد نے بھی اتما میں حجت کی ہے، میں بھی اتما میں حجت کر کے قیامت کی صبح کو صدیق کے سامنے سرخرو ہو کر جانا چاہتا ہوں.
نعرہ تکبیر حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب فاروقی، حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب فاروقی. حق نواز کا دوسرا نام، حق نواز کا دوسرا نام اللہ کا ایک اور احسان، اللہ کا ایک اور احسان.
اسی خمینی کی کتاب کشف اسرار کے 107 صفحے پہ خمینی نے کفر بکا ہے، خمینی نے بدماشی کی ہے. خمینی کہتا ہے میں ایسے رب کو نہیں مانتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدکماشوں کو حکومت دی. بلند آواز سے لعنت کرو، بلند آواز، بلند آواز سے
خمینی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت، خمینی کتا، خمینی کتا، خمینی کتا.
کوئی آدمی خمینی کو کتا نہ کہے، اس لیے کہ کسی کتے نے صحابہ کو گالی نہیں دی. خمینی کا کتا کہنا، خمینی کو کتا کہنا، خمینی کا خنزیر کہنا، خمینی کا خنزیر کہنا. توجہ سنیو، میری تحریک میرے قائد کی تحریک کرسی کے لیے نہیں ہے، چدراہٹ کے لیے نہیں ہے، چدراہٹ کے لیے نہیں ہے. میری چیخ، میری پکار، میری صدا، میرا وبیلا، میری چیخ و پکار صدیق کی نوکری کے لیے ہے، ابو بکر کی غلامی کے لیے ہے. میں کیوں نہ چیخوں؟ خمینی نے بدماشی کی ہے. خمینی نے لکھا ہے کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. بلند آواز سے لعنت کرو، خمینی بنا رہے، خمینی بنا رہے، خمینی بنا رہے، خمینی بنا رہے. اس کفر کے بعد، اس بدماشی کے بعد مجھے روکو گے تو میں تم سے ٹکراؤں گا. ٹکراؤں گا یا نہیں ٹکراؤں؟ مجھے ٹکرانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کفر کے بعد میں چپ کر جاؤں، اس کفر کے بعد میں اپنے بچوں کا خیال کروں، اس کفر کے بعد میں اپنے شہر، اپنے ملک، اپنی بستی، اپنی بوڑھی ماں کا خیال کروں؟ نہیں کروں گا. اس کفر کو چوکوں میں بازاروں میں ننگا کرنا میں اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہوں. میری لاش نوچ لی جائے، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، مجھے تختہ دار سے لٹکا لیا جائے، میرے لیے ایران کے کمانڈر آ کر میری لاش کی بے حرمتی کرتے جائیں. لیکن یاد رکھو، میں اس کافر کو، اس بدماش کو پیغمبر کا دین سمجھ کے کافر کہتا ہوں، اس لیے کہ اس نے صدیق کو کافر کہا. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ، فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ، فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ.
میرے بھائی یہ کتاب خمینی کی نہ ہو، یہ کتاب خمینی کی نہ ہو، ایران کی چھپی ہوئی نہ ہو، اس میں یہ تحریر نہ ہو، آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ اور اگر اس میں یہ تحریر بھی ہو، کتاب بھی خمینی کی ہو، ایران کی چھپی ہوئی بھی ہو، تو پھر تمہیں تعصب کی چادر اتار کر میرا رضاکار بن کر اس جہاد میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہیے، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سپاہ صحابہ جہاد کر رہی ہے، سپاہ صحابہ ابو بکر کے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، لڑ رہی ہے یا نہیں لڑ رہی ہے؟ اسے جنگ لڑنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مجھے بڑا دکھ ہے میاں نواز شریف ایران کے دورے پہ گیا، خمینی کی قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھائی، توجہ بلند آواز چلا کرو، خمینی کی قبر پہ توجہ توجہ، نواز شریف تیری پھولوں کی چادر خمینی کو تہکتی ہوئی آگ سے نہیں نکال سکتی، نواز شریف نے کہا ہے، ایران نے کہا ہے کہ میری بڑی عرصے سے تمنا تھی کہ میں خمینی کی قبر پر حاضری دوں، یہ تمنا پوری ہو گئی، توجہ توجہ، خمینی کی قبر پہ چادر چڑھا کے نواز شریف نے کہا، جو بیانات اخبار میں جاری کیے، بیان یہ ہے، نواز شریف کا بیان ہے کہ خمینی کی تعلیمات مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے، نواز شریف توجہ، نواز شریف خمینی کی قبر پر چادر چڑھانا اور ابو بکر کو کافر کہنے والے کی تعلیمات کو روشنی کا مینار کہنا تیرے زوال کا باعث بنے گا، نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف اے اللہ توجہ، اے اللہ تو جانتا ہے کہ خمینی نے تیرے پیغمبر کے جانشینوں کو گالی دی ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ خمینی سے میری ذاتی کوئی جنگ نہیں ہے، میری زمین کا جھگڑا نہیں ہے، میرے قائد کا مکان کا جھگڑا نہیں تھا، دنیا کی دولت کا جھگڑا نہیں تھا، اے اللہ میری جنگ خمینی سے اس لیے ہے کہ اس نے تیرے پیغمبر کے جانشین کو کافر کہا ہے، اے اللہ اس کی تعلیمات کو نواز شریف نے مینارہ نور کہا ہے، اے اللہ اس کفر کے بدلے میں اس کی حکومت کو زوال دے دے، ٹھیک ہے؟ ہم پاکستان میں سنی انقلاب لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون سا انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ کون سا انقلاب؟ نواز شریف سے ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، میاں نواز شریف تو نے اگر خمینی کی قبر سے واپس آ کر اس کفر سے توبہ نہ کی تو تیری حکومت کے خلاف سپاہ صحابہ پورے ملک میں تحریک چلائے گا، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ تو سنیوں کا نمائندہ نہیں ہے، تو شیعہ کا نمائندہ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جو مولوی توجہ، جو مولوی جو پیر
سیاست دان، جو چودھری، جو وزیر، جو ایم ایل اے، جو ایم پی اے، اس کفر کے مطلع ہونے کے بعد خمینی کو مسلمان کہتا ہے، وہ بھی دہشت کافر.
کس کے رب ٹان کے رب، کس کے رب ٹان کے رب، کس کے رب ٹان کے رب، کس کے رب ٹان کے رب.
شیو یاد رکھو، تمہارے آبا و اجداد نے میرے پیغمبر کے صحابہ کو گالی دی ہے، ہم تمہیں معاف نہیں کر سکتے. 1400 سال جو ابو بکر و عمر کو تم نے گالی دی ہے، سپاہ صحابہ تم سے اس کا انتقام لے گی. لینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ صادق گنجی قتل ہوا، توجہ، حکومت چیخ اٹھی، اور صادق گنجی کے قتل پہ 8 دن میں فوری عدالت بناتے ہو، فوری تفتیش کرتے ہو، ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یقین دہانیاں کراتے ہو، اور صادق گنجی تمہارا چاچا تھا، صادق گنجی تمہارا رشتے دار تھا، اور حق نواز لوارث تھا. ایک سال گزر گیا، اس کا کیس فائلوں میں پڑا ہے، حق نواز کا قتل فائلوں میں پڑا ہے، اسحاق اللہ فاروقی کا قتل فائلوں میں پڑا ہے، اور اسحاق القاسمی کا قتل ابھی تک فائل میں موجود ہے. مجھے بتاؤ، صادق گنجی کے لیے فوری عدالت بن سکتی ہے تو حق نواز کے لیے فوری عدالت کیوں نہیں بن سکتی؟ مولانا اسحاق القاسمی کے ٹھہر جائے، مولانا اسحاق القاسمی کے قتل میں توجہ، مولانا اسحاق القاسمی کے قتل میں مولانا ٹھہر جائے، کیا ہو گیا؟ بات تو پوری ہونے دیں. مولانا اسحاق القاسمی کے قتل کے سلسلے میں توجہ فرمائے، میری بات پہ غور فرمائے. مولانا اسحاق القاسمی کو شہید ہوئے، آج 16 دن گزر گئے. ہمیں حکومت نے کہا تھا کہ ان کے قاتلوں کو ہم 4-5 دن میں پکڑ لیں. ہم نے 16 ملزم نامزد کیے، ان میں ابھی تک صرف 13 گرفتار ہوئے، 3 ملزم باقی. شیخ اقبال کے 2 چھوٹے بھائی وہ ابھی تک گرفتار نہیں، اور اس قتل کی سازش کرنے والا ساجد نقوی ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. ساجد نقوی، توجہ، ساجد نقوی کو حکومت کو گرفتار کرنا پڑے گا، پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ صادق گنجی کے کیس میں اگر مجھے شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے، تو اسحاق القاسمی کے قتل کے کیس میں ساجد نقوی کو بھی تمہیں شامل تفتیش کرنا پڑے گا، پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اگر 2 فروری تک، توجہ، 2 فروری تک اگر ساجد نقوی کو حکومت نے گرفتار نہ کیا، پنجاب کی حکومت نے ساجد نقوی کو اگر گرفتار نہ کیا، تو 2 فروری کو ہمارا احتجاج شروع ہو جائے گا، اور احتجاج کا پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہر ضلع ہیڈ کوارٹر پہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے سامنے سپاہی صحابہ خاموش احتجاجی مظاہرہ کرے گی. یہ پہلا احتجاج ہے، پہلا مرحلہ، پہلا مرحلہ خاموش مظاہرے کا ہے. اگر پھر بھی گرفتار نہ کیا، پھر ہم جلوس نکالیں گے، پھر جلسے کریں گے، پھر بھی گرفتار نہ کیا، تو انشاءاللہ سپاہ صحابہ ادھر سہراب گوٹ سے اور ادھر شاہراہ کراکرم سے پاکستان کی ٹریفک بند کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر ساجد نقوی کو گرفتار نہ کیا گیا تو ہمارا ساتھ دو گے؟ جو دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا.
نعرہ تکبیر، فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ، فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ، فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ.
توجہ، مولانا حق نواز شہید کے مشن اور ان کے پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے ہم نے ایک انقلابی حکمت عملی تیار کی. آپ اس حکمت عملی میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ توجہ، یکم فروری سے لے کر 28 فروری تک سپاہ صحابہ پورے ملک میں ایک ٹکٹ جاری کر رہی ہے، جس ٹکٹ کا نام ہے جھنگوی مشن کی تکمیل کا ٹکٹ. جھنگوی مشن کی تکمیل کے لیے سالانہ امدادی فنڈ سکیم کا ٹکٹ. وہ ٹکٹ آپ حاصل کریں گے، وہ ٹکٹ صرف 50 روپے کا ہوگا، اور پورے ملک میں ہر ضلع کے صدر اور سیکٹری سے اور ہر تحصیل کے صدر اور سیکٹری سے وہ ٹکٹ آپ کو ملے گا. اور جو شخص یکم فروری سے 28 تک وہ ٹکٹ حاصل نہیں کرے گا وہ سپاہ صحابہ کا ممبر نہیں رہ سکے گا. آپ سپاہ صحابہ کا ساتھ دیں گے؟ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے پورا ایڈریس لکھوا کر ہر شخص جو سنی ہے، سنیت کے نام پر مولانا حق نواز کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا چاہتا ہے وہ ٹکٹ ضرور حاصل کرے. یہ پورے سال میں صرف ایک ٹکٹ آپ کو حاصل کرنا پڑے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہر سال فروری کے مہینے میں، ہر سال یہ مہینے کے 4 روپے بنتے ہیں، آپ 4 روپے مہینے کے بھی نہیں دیں گے؟ توجہ ہے، 50 روپے کا ٹکٹ آپ کو یہاں سے نہ ملے، حیدرآباد سے حاصل کریں، حیدرآباد سے نہ ملے، کراچی سے جا کر حاصل کریں. یہ آپ کے جذبے، آپ کے ذوق اور ولولے کا امتحان ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے، میں نے جو باتیں کہیں پھر میں کہتا ہوں، ہمیں میاں نواز شریف سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں. انہوں نے خمینی کی قبر پر جا کر پھولوں کی چادر چڑھائی، انہوں نے خمینی کی تعریف کی. ہم اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کریں گے، یہ ہمارا حق ہے. کہو یہ ہمارا. اس طرح کی چاپلوسی نواز شریف کو ہضم نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے نا بھائی، یہ چاپلوسی ووٹ پی ڈی اے کا اور چادر تم جا کر چڑھاؤ، سبحان اللہ. کو گل ہے، اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب. میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 23 فروری کو اسلام آباد میں جو کانفرنس سپاہ صحابہ نے رکھی تھی خلیج کی جنگ کی وجہ سے، وہ کانفرنس ملتوی ہو گئی. اور اسی تاریخ کو یعنی 23 فروری کو لاہور میں الحمرا ہال میں ہم حق نواز شہید سیمینار کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں پاکستان کے بڑے بڑے جید علماء اور اکابر شریک ہوں. میں آپ سے پھر کہنا چاہتا ہوں، کالج کے لڑکوں، سکولوں کے لڑکوں، یونیورسٹی کے طالب علموں، تاجروں، دکانداروں، سپاہ صحابہ میں شامل ہو جاؤ. سپاہ صحابہ میں ہر سنی مسلمان شامل ہو سکتا ہے. سپاہ صحابہ تمہارے ایمان کی آماجگاہ ہے، ایمان کی عظمتوں کی امین ہے، مولانا حق نواز کے پیغام کی امین ہے. تمام اختلافات بلا کر سپاہ صحابہ میں شامل ہو جاؤ. سپاہ صحابہ کا پرچم گھروں میں لہراؤ گے، سپاہ صحابہ کا یونٹ بناؤ گے، گاؤں میں، بستیوں میں، شہروں میں مولانا حق نواز کا پیغام پہنچاؤ گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.